الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گھروں میں بچوں کو بیماری کے درد جو سیرپ پلایا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو ہلاؤ، اس سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اصول یہی ہے، دنیا میں جس بندے کو عزتیں دینی ہو، مقام دینا ہو، انعام دینے سے پہلے اللہ اس بندے کو اچھی طرح آزماتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں. فَأَتَمَّهُن، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں 100% کامیاب، 100% کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ فرماتے ہیں اے میرے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بنائیں گے. تو منصب امامت سے پہلے آزمائے گئے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل آپ نے اچھی مزدوری کی ہے، میرا گھر تعمیر کیا ہے، اور مزدوری مکمل ہونے پر مزدور کو اجرت دی جاتی ہے، اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے. اب آپ مجھ سے مانگیے آپ اس کے بدلے کیا مانگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالی سے کوئی انوکھی چیز مانگوں، چنانچہ کہا اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اے اللہ میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی صرف ایک ہی ہے. میرے ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں. تو دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جو عمارت بنائی تھی اس عمارت کا نام بیت اللہ، اور یہ قصہ جہاں بیان ہوا اس کا نام کلام اللہ، اور جو اس دعا کی قبولیت بن کے تشریف لائے ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے 3 قریبی عزیز و اقارب کو آزمایا. پہلی آزمائش آپ کے دادا پہ آئی. نبی علیہ السلام کے جو دادا تھے ان کا نام تھا عبد المطلب، اصل نام ان کا تھا شیبہ، عربی میں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو. بوڑھا نام کیوں رکھا گیا؟ پیدائشی طور پر جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے بالوں کی ایک لٹ تھی جو سفید تھی، سارے بال سفید نہیں تھے، کچھ کالے تھے، درمیان میں تھوڑے سے بال ایسے تھے جو سفید تھے. تو جب بال لمبے ہوتے تو ایک لٹ بن جاتی تھی. اس سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا. مگر یہ بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا، اس کی والدہ کا نام تھا سلمہ، وہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی. جب خامن کی وفات ہوئی تو عدت گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے میکے چلی گئی، مکہ مدینہ منورہ. وہاں کے جو خاندان والے تھے ان کی اقتصادی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو یہ بچہ شیبہ غربت کے ماحول میں پرورش پاتا رہا. جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا. مکہ کا ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. ایک لڑکا ایسا ہے جب بھی نشانہ لگاتا ہے بالکل نشانے پر اس کا تیر بیٹھتا ہے، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتا ہے میں بڑے قبیلے کا بچہ ہوں، مجھے زیب دیتا ہے کہ میرا نشانہ اپنی جگہ پر لگے. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قریش قبیلے کا بچہ ہے، اپنی والدہ کے زیر کفالت ہے، مگر یہ اپنے خاندان کے اوپر ناز کر رہا ہے. وہ شخص ان کے چچا مطلب کا دوست تھا. جب واپس گیا تو اس نے اپنے دوست کو کہا میں نے تمہارے بھتیجے کو دیکھا مدینہ میں، بڑا اچھا اس کا نشانہ ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے، مگر بہت غربت کے ماحول میں پل رہا ہے. تم خاندانی لوگ ہو اور امیر لوگ ہو، تم اپنے بھتیجے کا خیال کرو اور اس کی پرورش خود کرو تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو، اس کی شخصیت اچھی بنے. مطلب نے قسم اٹھا لی میں جب تک اپنے بھتیجے کو لے کے نہیں آؤں گا کین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ وہ مدینہ طیبہ آیا اور اس نے بچے کے ننھیال والوں سے بات کی. قبیلے والوں نے مشورہ کیا اور بچے کی ماں کو کہا کہ دیکھو آپ کا بچہ یہاں رہے گا، غربت کا ماحول ہے، پریشانی ہے، لیمیٹیشن ہیں، بچے کے اندر نہ قائدانہ صفات پیدا ہوں گی نہ بچے کی شخصیت کے اچھے پہلو اجاگر ہوں گے، تو بہتر ہے کہ بچہ اپنے ددیال میں چلا جائے، خوراک اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا تو یہ بچہ کچھ بن جائے گا. ماں بھی سمجھدار تھی، اس نے اپنی مامتا کو کنٹرول کیا اور بچہ اس کے چچا کے حوالے کر دیا. مطلب نے اس بچے کو اپنے سواری میں پیچھے بٹھایا اور اس کو لے کر مکہ مکرمہ داخل ہوئے. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک نوجوان لڑکے کو لا رہا ہے. اس زمانے میں گھر میں کام کرنے کے لیے غلام چاہیے ہوتے تھے اور وہ اسی عمر کے بچے ہوتے تھے تاکہ ہلکے پھلکے ہوں اور خوب دوڑ بھاگ کے کام کر سکیں. اس نے عبد المطلب کے پیچھے اس بچے کو بیٹھا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام لایا ہے، تو لڑکے کا نام اس نے عبد المطلب رکھ دیا، مطلب کا غلام، حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے، اس کے تو بھتیجے تھے. تو بچے کا نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب پڑ گیا. اب یہ عمر میں تو چھوٹا تھا لیکن اس کا آئی کیو لیول بہت اچھا تھا، بہت سمجھدار، معاملہ فہمی اتنی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، قوت فیصلہ ایسی تھی کہ لوگ اس سے آ کے اپنے مسائل حل کرواتے تھے. تو آہستہ آہستہ اس بچے نے اپنی خاندان میں اپنا ایک مقام بنا لیا، یہاں تک کہ خاندان والوں نے سوچا کہ بیت اللہ کی کنجیاں جو ہمارے پاس ہیں ہم عبد المطلب کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ نوجوان قبیلے کا سردار بھی بن گیا اور اس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی کنجیاں بھی آگئیں، یہ بیت اللہ کا کنجی بردار بھی بن گیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے شادی کی تو اس بچے اس کے آگے 10 بیٹے ہوئے، قبیلے کا سردار بھی ہے، 10 بیٹوں کا باپ بھی ہے، تو اللہ نے اور عزت بڑھا دی. چونکہ ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ پہلے دور میں کبھی یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا زمزم، پھر اس کے اوپر چٹان رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا. مکہ مکرمہ میں پانی کا کوئی اور سورس نہیں تھا، اس لیے لوگ وہاں آتے تھے مگر چلے جاتے تھے، رہنا مشکل تھا، بغیر پانی کے کوئی کیسے رہے، پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں. تو عبد المطلب نے سوچا کہ میں کنویں کی تلاش کرتا ہوں، اگر مل گیا تو قبیلے کا رہنا آسان ہو جائے گا. چنانچہ عبد المطلب نے ایک پیشہ بنوایا اور پہاڑوں کی چٹان کو کھودنا شروع کر دیا. لوگ دیکھتے کہ ایک نوجوان پتھروں کو توڑ رہا ہے، پسینے میں شرابور، اوپر سے گرمی اور وہ بھی مکہ مکرمہ کی 50 ڈگری سینٹی گریڈ، جیسے کوئی بندہ نہایا ہوا ہوتا ہے تو پسینے میں ان کا یہ حال ہوتا. مگر یہ نوجوان اپنی دھن کا پکا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری، جہاں پتھر کھودتا نیچے سے پانی نہیں نکلتا تھا. لوگ بھی کہتے آپ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، آپ کو یہ چیز نہیں ملی. تو ایک موقع پر عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس نے یہ منت مانی، میرے 10 بیٹے ہیں، اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا، پانی نکل آیا، تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. اللہ کی شان دیکھیے، چند دن گزرے تھے کہ عبد المطلب نے ایک چٹان توڑی اور اس کے نیچے پانی موجود تھا. اب جب پانی نکل آیا تو قبیلے کے سارے لوگ خوش ہوئے، عبد المطلب کی عزت اور بڑھ گئی. جو دور دور لوگ رہتے تھے وہ بھی پانی کی وجہ سے کنویں کے قریب آ کر رہنے لگ گئے، تو بیت اللہ کے ساتھ ایک مستقل آبادی بن گئی. عبد المطلب نے سوچا کہ میں نے ایک منت مانی ہوئی تھی تو مجھے اب اس کو پورا کرنا چاہیے. اس نے اپنے 10 بیٹوں کی پرچیاں لکھی اور قرعہ اندازی کی کہ مجھے کس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک بیٹا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، اور اس کا نام بھی عبداللہ تھا. جب پرچیاں ڈالی گئیں تو عبداللہ کا نام نکلا. عبد المطلب نے فیصلہ کر دیا کہ میں عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. تو عبد المطلب پہ بھی آزمائشیں آئیں، یتیم بن کر زندگی گزاری، بغیر باپ کے مشکلات میں زندگی گزاری، مصیبتیں برداشت کی، اور بالآخر اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اب جب انہوں نے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو لوگوں نے ان کو منع کیا، آپ کا بیٹا چاند جیسا خوبصورت ہے، آپ اسے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بھئی، مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے، میں نے نظر مانی تھی، اب ایک بیٹا مجھے قربان کرنا ہے، اور وہ عبداللہ کا نام نکلا ہے، میں کسی اور کو نہیں ذبح کر سکتا، اسی کو کرنا ہے. لوگوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کر دیں. کیسے پتا چلے کتنے اونٹوں کو قربان کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ 10 کی نیت کریں اور پھر پورا اندازی کریں، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو. قرا عبداللہ کے نام نکلا، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو، عبداللہ کا نام نکلا. یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کا نام رکھا اور قرا ڈالا تو قرا نکلا کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے. عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ اس بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کروں گا. یوں وہ جو عبداللہ تھے وہ ذبیح اللہ کہلائے، اللہ کے نام سے ذبح ہونے والا، کہ ان کے والد نے ان کی جگہ 100 اونٹوں کو اللہ کے نام سے ذبح کیا تھا. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا ایک میرے اجداد میں اسماعیل تھے جو ذبیح اللہ بنے، اللہ کے نام پہ قربان ہوئے، اور دوسرا جو میرے والد عبداللہ تھے وہ بھی ذبیح اللہ تھے، تو میں دو ذبح ہونے والا کا بیٹا ہوں. پھر تیسری آزمائش نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پہ آئی، ان کا نام تھا آمینہ. جب حضرت عبداللہ جوانی کی عمر کو پہنچے ان کا چہرہ اتنا منور تھا کہ مکہ کی ہر عورت کی یہ تمنا تھی کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے، حتیٰ کہ کچھ عورتوں نے تو پیغام نکاح بھی بھجوائے، مگر حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میرے بڑے جو فیصلہ کریں گے میں نکاح ان کے مشرقے پر کروں گا. جب حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا ہے نکاح کرنے کا تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی اچھے خاندان میں ان کا نکاح کروں گا، تو وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے مکہ سے مدینہ آئے. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو زہرہ. اس قبیلے کی ایک لڑکی تھی، عمر تھی 16 سال، حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 سال، جوڑ بہت اچھا تھا، بچی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ تمام صفات تھیں، بہت سلجھی ہوئی تھی، تحمل مزاج تھی، اچھی اخلاق والی تھی، تواضع تھی، خوبصورت تھی، خوبصیرت تھی، ہر صفت اس کے اندر تھی. چنانچہ عبد المطلب نے اس کے لیے رشتہ مانگا، گھر والوں نے خوشی سے رشتے پر ہاں کر دی اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. رخصتی ہو کر وہ بچی مکہ مکرمہ میں آ گئی. وہ اپنے خاوند کے پاس چند مہینے رہی. چند مہینے کے بعد ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف گیا تجارتی سفر کے لیے، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ بیٹے قافلہ جا رہا ہے، اگر آپ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں تو کچھ سامان مکہ سے خرید لیں جو شام جا کر بیچیں، پھر وہاں سے سامان خریدیں جو واپس مکہ آ کر بیچیں، ہمیں منافع ہو جائے گا تو گزر آسان ہو جائے گی. حضرت عبداللہ اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک مشکل درپیش تھی کہ شادی کو بھی چند مہینے ہوئے تھے. شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ شادی کے ابتدائی چند مہینوں میں میاں بیوی میں محبت کی گرم جوشی ہوتی ہے. نیا نیا تعلق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. جب حضرت عبداللہ نے شام کے سفر کا ارادہ کر لیا تو بی بی آمنہ کے لیے یہ ایک بڑی تکلیف دہ خبر تھی. وہ سفر کوئی دو دن چار دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا، چھ چھ مہینے لگ جاتے تھے. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں خاوند سے چھ مہینے دور رہنا ایک مشکل معاملہ تھا. خیر، حضرت عبداللہ نے تیاری کی. جس دن انہوں نے سفر پہ جانا تھا تو بی بی آمنہ امید سے تھیں، اس وقت حاملہ ہو چکی تھیں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں امید سے ہوں اور آپ جا رہے ہیں، میں اکیلے یہ بچے کے حمل کا معاملہ کیسے نبھاؤں گی؟ تو حضرت عبداللہ نے ان کو بڑی تسلی دی، آپ مطمئن رہیں، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، کوئی پریگننسی کی ڈیفیکلٹی نہیں پیش آئے گی، اور میں بس سفر پہ جا رہا ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا. پھر انہوں نے اظہار محبت کے لیے یہ کہہ دیا کہ آمنہ، جب قافلہ واپس آئے گا نا تو میں اپنے کام کو سمیٹ کے جلدی گھر آؤں گا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا. میں گھر کا دروازہ کھولوں تو سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھوں. بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا. حضرت عبداللہ رخصت ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ شام سے جب یہ قافلہ واپس لوٹا تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار آ گیا. ایک تو سفر کی مشقت تھی، اوپر سے گرمی کا موسم، اور تیسرا بخار کی تکلیف. جب مدینہ پہنچے، یہ راستے میں پڑتا تھا مدینہ، تو اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. سسرال تھا وہاں، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی داماد اتنا بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، کمزور ہو گیا ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، قافلہ چلا جائے آپ یہاں رکیں، ہم آپ کا علاج کروائیں گے، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ بعد میں مکہ چلے جانا. تو حضرت عبداللہ وہاں رک گئے، قافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا. اب مکے والے کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا حالات پیش آئے. بی بی آمنہ اپنے خاوند سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جس دن قافلہ پہنچا اس دن تیار ہوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئیں کہ میرا خاوند دروازہ کھولے گا اور سب سے پہلے مجھے دیکھنا پسند کرے گا. صبح سے لے کے شام تک انتظار میں رہیں، حضرت عبداللہ نہیں آئے. پریشانی شروع ہو گئی کہ سب قافلے میں جانے والے آ گئے تو عبداللہ کیوں نہیں آئے. جب قافلے والوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بیمار تھے اور مکہ مکرمہ رہ گئے. تو اور پریشانی ہوئی، چنانچہ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ طیبہ گئے حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی. تو یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ کے والد گرامی کی وفات ہو گئی.
تو بی بی آمنہ کی آزمائش سے بڑی اور کیا ہو سکتی تھی؟ 17 سال کی عمر ہے، حمل کی کیفیت ہے، خاوند پاس نہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خاوند کی وفات کی خبر ملی. آپ سوچ سکتے ہیں اس نوجوان بچی کے دل پہ کیا غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 قریبی اجزاء و اقارب کی آزمائش ہوئی، دادا عبد المطلب کی بھی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ جو والد تھے نبی علیہ السلام کے ان کی بھی ہوئی، اور پھر آپ کی والدہ کی بھی آزمائش ہوئی اور خوب تکلیف پہنچی. پھر ان آزمائشوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حاملہ تھی مگر میں عجیب احوال دیکھتی تھی. حاملہ عورت کو عام طور پہ بچے کی وجہ سے عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور میری حالت یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں حاملہ ہوں یا نہیں ہوں. کوئی تکلیف نہیں تھی پریگننسی کی. ہاں جو میں عجیب و غریب باتیں دیکھتی تھی وہ عجیب تھی. کیا؟ کہ جب میں باہر نکلتی تو جس درخت کے قریب سے گزرتی درخت کی چہنیاں جھک جاتی تھیں، جیسے درخت ان کو جھک کے سلام کر رہے ہوتے تھے، اور میں دھوپ کی حالت میں باہر نکلتی تو آسمان پہ بادل آ جاتا اور مجھے سایہ مل جاتا تھا، اور جب میں زمزم بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی تو پانی جو بہت نیچے ہوتا تھا اس کی سطح بڑھ جاتی تھی اور وہ بالکل کنارے کے قریب آ جاتا تھا. مکہ مکرمہ کی باقی عورتیں مجھے پکڑ کے وہیں کھڑے رکھتی ہیں، آمنہ آپ جب تک کھڑی رہو گی پانی اوپر رہے گا، ہمارے لیے پانی بھرنا آسان ہوگا، چلی جاؤ گی پانی نیچے ہو جائے گا، ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ عجیب و غریب احوال دیکھتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے جو بچہ میرے پیٹ میں امانت ہے وہ بابرکت بچہ ہو، اور اس کی برکت سے اللہ مجھے سایہ بھی عطا کرتے ہیں، درخت جھک کے سلام بھی کرتے ہیں، اور زمزم پانی بھی آسانی سے مل جاتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آسمان کے اوپر ایک سرخ ستارہ چمکدار ہوا. یہودیوں کی کتابوں میں یہ نشانی تھی کہ نبی آخر الزمان جب دنیا میں تشریف لانے والے ہوں گے تو سرخ ستارہ چمکے گا. اب جب انہوں نے سرخ ستارے کو چمکتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ جو خاص شخصیت آنی تھی اس کے آنے کا وقت قریب ہو گیا. تو یہودیوں نے پہلے اپنے خاندان کی لڑکیوں سے پوچھا، کوئی لڑکی ایسی ہے جو حاملہ ہو اور حمل کے اتنے مہینے کہ اب اس کو پیچھے ایک آدھ مہینہ وضع حمل میں باقی ہو. پتہ چلا عورتیں حاملہ تو ہیں لیکن بچوں کی ولادت میں ابھی بڑا وقت ہے، 6 مہینے، 8 مہینے. مدینہ کے باقی گھروں سے پتہ کروایا، یہی اطلاعات ملی. پھر انہوں نے مکہ مکرمہ سے پتہ کروایا، ان کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے آمنہ، وہ حاملہ ہے اور اس کے حمل کے ایام ایسے ہیں کہ بس چند دنوں میں اس کے ہاں بچے کی ولادت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ ہماری نسل میں سے نہیں ہوگا بلکہ بنو اسماعیل میں سے ہوگا. بی بی آمنہ کے گھر میں خرچے کی بہت تنگی تھی. ایک جوان بچی جس کا خاوند نہ ہو اس کو خرچے میں تنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتی ہیں کہ جس دن بچے کی ولادت ہونی تھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے، میں نے اندھیرے میں ہی رات بسر کی. جب صبح سحری کا وقت ہوا تو ان کے ہاں بچے کی ولادت اندھیرے کی حالت میں ہوئی. بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے اس بچے کو چارپائی پہ لٹایا، جب دیکھا تو وہ بچہ اوندھا پڑا ہوا تھا، غور کرنے کا پتہ چلا کہ یہ بچہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا تھا۔ صبح ہوئی، عبد المطلب بہت خوش تھے کہ میرا بیٹا عبداللہ تو مجھ سے جدا ہو گیا لیکن عبداللہ کی ایک نشانی اللہ نے مجھے گھر میں عطا کر دی۔ دادا کو اپنے پوتے سے بہت پیار، بہت پیار۔ وہ ان کو اٹھا کر بیت اللہ لے گئے۔ اس زمانے میں جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، حصول برکت کے لیے اس بچے کو سب سے پہلے بیت اللہ لے جایا جاتا تھا۔ جب 7 دن گزر گئے تو بچے کا نام رکھنا تھا۔ آمنہ نے عبد المطلب سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کا ایک نام سوچا ہے جو آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ کیا نام رکھیں گے؟ کہنے لگے کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ آپ یہ نام کیوں رکھیں گے؟ کہنے لگے کہ میں اس بچے کو لے کے جب بیت اللہ گیا تھا، جس بندے کی نظر اس پر پڑی تھی اس بندے نے تعریف کی تھی اس کی، اور جس بچے کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں اس کو محمد کہتے ہیں عربی میں۔ تو نبی علیہ السلام کے 2 نام پڑ گئے، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب وہ شخصیت جس کی اتنی تعریفیں کی گئی ہوں کہ کائنات میں اتنی تعریفیں کسی اور کی نہ کی گئی ہوں۔ اور واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اپنوں نے بھی کی، پرایوں نے بھی کی، مسلمانوں نے بھی کی، کافروں نے بھی کی۔ 100 سے زیادہ شاعر ایسے ہیں جو کافر تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھا۔ پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ لوگوں کی تعریفیں تو مخلوق نے کی، یہ وہ شخصیت تھی جس کی تعریفیں اللہ نے قرآن مجید میں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی جتنی تعریفیں ہوئی ہیں کائنات میں کوئی اور نہیں جس کی تعریفیں اتنی ہوئی ہیں۔ تو آپ واقعی محمد تھے۔ اور دوسرا نام آپ کا احمد پڑ گیا۔ احمد کہتے ہیں وہ شخصیت جس نے اللہ کی تعریفیں اتنی کی ہوں کہ کائنات میں کسی اور نے اللہ کی حمد اتنی بیان نہ کی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے واقعی اللہ کی اتنی تعریفیں کی، اتنی حمد بیان کی کہ اتنی حمد کسی اور نے بیان نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق پریشان ہوگی، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، بالآخر سارے میرے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ سے عرض کیجئے کہ اے اللہ اب آپ اپنی مخلوق کا حساب شروع کریں تاکہ یہ جو آج کے دن کی سختی ہے، اتنی گرمی ہے، ہم اس سختی سے بچنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں مقام محمود پہ جا کے سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا جو تعریفیں کبھی کسی نے پہلے نہیں کی ہوں گی، نہ کوئی اس کے بعد ایسی تعریفیں کر سکے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت کے دن حمادون کہا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کا جو محل جنت میں ہوگا اس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ تو نبی علیہ السلام محمد بھی اور احمد بھی، تو یہ 2 نام رکھ دیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں میرا نام محمد ہے اور آخرت میں میرا نام احمد ہوگا. پہلی کتابوں میں جو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشخبریاں تھیں وہ احمد کے نام سے تھیں. اب 7 دن کے بعد بچے کی پرورش کا مسئلہ آیا. عربوں میں ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. دیہاتوں میں بیماریاں کم ہوتی تھیں، وائرس وغیرہ نہیں ہوتا تھا. مکہ مکرمہ چونکہ ایک مرکزی جگہ تھی، قافلے آتے جاتے رہتے تھے تو ان کے ساتھ بیماریاں بھی آتی جاتی تھیں، تو لوگ ڈرتے تھے کہ بچہ بیمار ہو گیا. طبی سہولتیں تھیں نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بچہ کمزور ہو جائے یا فوت ہو جائے، تو وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے. ایک تو بچے کی صحت اچھی ہو جاتی تھی، اور دوسرا بچہ وہاں پہ عربی زبان جو سیکھتا تھا وہ خالص عربی ہوتی تھی، دوسری زبانوں کے الفاظ نہیں سیکھتا تھا ساتھ. تو ان دو وجوہات سے دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا. جو عورتیں پرورش کرتی تھیں ان عورتوں کو اس کے بدلے انعام دے دیا جاتا تھا، تو ان عورتوں کا گزر اوقات آسان ہو جاتا تھا. ایک تھا قبیلہ بنو سعد، وہ طائف کے قریب رہتا تھا. اس قبیلے کی 10 عورتوں نے پروگرام بنایا، ہم مکہ مکرمہ چلتی ہیں اور بچوں کو لے کے آتی ہیں، ان کو پالیں گی اور پھر اس کے بدلے ہمیں اجرت ملے گی اور ہمارے کام آسان ہو جائیں گے. چنانچہ وہ 10 عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ چلیں. ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ، اور وہ اسم با مسمہ تھی. جیسے نام تھا حلیمہ حلم والی، جس میں تحمل مزاجی بہت ہو، اس میں واقعی تحمل مزاجی تھی بھی بہت زیادہ. حلیم التبا تھی، وہ بھی ساتھ تھی. اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی، یعنی 2 جانور تھے. خاوند بھی ساتھ تھا. اس کی سواریاں کمزور تھیں، بیمار تھیں. باقی 9 عورتیں آگے نکل جاتی، حلیمہ پیچھے رہ جاتی، تو عورتوں کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا. راستے کا سفر اسی طرح مشکل میں گزرا. عورتیں تیز چلتی، پھر ان کو رکنا پڑتا، پھر ان کو رکنا پڑتا، اور وہ بڑی تنگ تھیں کہ حلیمہ کو ساتھ رکھنے کے لیے ہمیں رکنا پڑتا ہے اور سفر میں دیر ہو رہی ہے. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ، آپ کی سواری کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، آپ ہمیں آزاد کر دو، ہم جاتی ہیں اور جا کے بچے لے لیتی ہیں، اور آپ اپنی رفتار سے آنا اور بعد میں بچہ لے کے آ جانا. حلیمہ نے ان سب کو اجازت دے دی. چنانچہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ پہنچیں، اور جو امیر لوگوں کے گھروں کے بچے تھے انہوں نے اپنی گود میں لے لیے. جب حلیمہ مکہ مکرمہ میں پہنچی اور انہوں نے پتہ کیا کہ کوئی بچہ ہے کہ جس کو میں اپنی گود میں لے سکتی ہوں، تو بتایا گیا کہ ایک بچہ ہے تو صحیح، مگر وہ یتیم بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر حلیمہ اس کو پالے گی تو پرورش کے بعد انعام دینے والا اس کا باپ نہیں ہوگا، تو انعام نہیں مل پائے گا. حلیمہ اس پر غمزدہ ہوئی. فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بچے کی شکل تو دیکھوں، بچہ ہے کیسا. بچہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈالی گئی تھی. فرماتی ہیں کہ جب میں نے کپڑا ہٹایا کہ بچے کا چہرہ دیکھوں، تو بچے نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرایا. حلیمہ کہتی ہے کہ اس بچے کی مسکراہٹ نے تو میرا دل ہی مو لیا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا مجھے بچے کی پرورش پر انعام نہیں ملے گا، مال نہیں ملے گا، مگر اس بچے کو پالتے ہوئے اس کی مسکراہٹیں تو مجھے ملیں گی، اس سے میرا دل جو ہے اس کو تسکین مل جائے گی۔ چنانچہ حلیمہ نے اس بچے کو گود میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بی بی آمنہ کو بتا دیا کہ میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انتظار کرو، اس کے دادا آئیں گے، فیصلہ تو وہ کریں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں عبد المطلب بھی آ گئے۔ اب حلیمہ نے کہا میں اس بچے کو اپنی گود میں لینا چاہتی ہوں، خیال رکھوں گی، اچھی طرح اس کو پالوں گی، آپ لوگ مطمئن رہیں، اور ویسے بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے کبھی کسی دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس کی بات کو سن کے بی بی آمنہ بولی حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، مدینہ اور مکہ کے، میں نے شہروں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو عبد المطلب بولے حلیمہ تم نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور آمنہ تم نے شہروں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا ہوں، میں نے ملکوں کے اندر کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس موقع پہ جبریل علیہ السلام پاس ہوتے اور کوئی ان سے پوچھتا جی کہ آپ بھی ذرا اپنے کمنٹس دے دیجئے اس کے بارے میں، تو جبریل علیہ السلام کے کمنٹس یہ ہوتے حلیمہ تو نے دیہات میں خوبصورت بچہ نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، اور عبد المطلب آپ نے ملکوں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، اور میں تو پوری دنیا کو دیکھ چکا ہوں، میں نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت عرض کرتا کہ اے اللہ ذرا آپ بھی اس بچے کے بارے میں اپنے کمنٹس دے دیجئے، تو وہ کمنٹس کیا ہوتے؟ حلیمہ تو نے دیہات میں خوبصورت بچہ نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، اور جبرائیل تو نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا، اور میں پروردگار گواہی دیتا ہوں میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اے چہرہ اے زیبائے تو رشک بتانے آذری، ہر چند وصفت بھی کنم در حسن زاں بالا تری، آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیکھی۔ میں نے بہت چمکتے چہرے والوں کو دیکھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کوئی چیز ہی اور ہیں، آپ کے حسن کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال آمنہ بچے کو دینے کو تیار، حلیمہ بچے کو لینے کو تیار۔ آمنہ نے دعا دے کے بچے کو رخصت کیا۔ یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا کہ ماں دعا دے کے بچے کو رخصت کرے، یہ بڑا انمول ہوتا ہے۔ ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں، اسماعیل علیہ السلام اسلام کو بی بی حاجرہ نے اپنے باپ کے ساتھ رخصت کیا دعائیں دے کے کہ کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے۔ ماں نے دعائیں دے کے بچے کو رخصت کیا، بچہ لوٹ کے واپس آیا تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دعا دے کے دریا میں ڈالا۔ ان کی والدہ کو اندازہ نہیں تھا میرا بیٹا جب لوٹ کے واپس آئے گا تو یہ موسیٰ کلیم اللہ کا لقب پائے گا۔ آج بی بی آمنہ اپنے بچے کو رخصت کر رہی تھی دعائیں دے کے، اور بی بی آمنہ بھی نہیں جانتی تھی یہ میرا بچہ جب زندگی میں بڑا ہوگا تو یہ محمد الرسول اللہ کہلائے گا۔ تو حلیمہ نے بچے کو اپنی گود میں لیا، جب باہر آئی تو خاوند سے ملاقات ہوئی، خامن نے پوچھا حلیمہ تو کس بچے کو لے کے آئی؟ کہنے لگی کہ اس کا والد تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ نے میرا دل مو لیا تو میں اس کو لے کے آ گئی ہوں۔ خامن توکل والا انسان تھا، اس نے کہا اچھا اگر آپ کا دل مطمئن اور خوش ہے نا، اس اللہ ان یجعل لنا فیہ برکۃ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے پالنے میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دے۔ کہتی ہے کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، ابو سے اب کا لفظ بنا، اب باپ کو کہتے ہیں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی بندے کا سب ہوتا ہے۔ حلیمہ نے اس بچے کو کیا گود میں لیا، سب نعمتیں اس کے پاس آ گئیں۔ خامن کو کہا کہ چلو چلتے ہیں، باقی نو عورتیں تو چلی گئیں، ان کا تو آدھا سفر بھی کٹ گیا ہوگا، ہم پیچھے رہ گئے، رات ہونے والی ہے، جلدی چلے۔ تو خامن نے اپنی بیوی کو کہا کہ اچھا تم بیٹھو۔ حلیمہ سواری پہ بیٹھی، اس کا خاوند آگے بیٹھا، سواری کو چلاتا ہے، سواری چلنے سے انکار کرتی ہے۔ یہ کیا ہوا، سواری چل کیوں نہیں رہی؟ خاوند جیسے ہی نیچے اترا سواری چلنے کے لیے تیار، جب تیار تو دوبارہ بیٹھا، سواری نے پھر انکار کر دیا۔ جب دو تین بار ایسا ہوا تو اس کے خاوند نے کہا کہ جب میں نیچے ہوتا ہوں تو سواری چلنے کو تیار ہوتی ہے، جب میں اوپر بیٹھتا ہوں تو سواری چلنے سے انکار کرتی ہے۔ بیوی نے کہا ہاں مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جب تم آگے بیٹھتے ہو اس بچے کی طرف تمہاری پیٹھ ہوتی ہے، سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے آگے بٹھاؤ اور خود پیچھے بیٹھو تو سواری چل پڑے گی۔ جب اس ترتیب سے بیٹھے سواری نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پیغام دے دیا حلیمہ کے خاوند کو کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کائنات کی صدر نشین ہے، تم اسے اپنی پشت کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے، آگے بٹھاؤ گے تو سواری چلے گی ورنہ سواری نہیں چلے گی۔ اب سواری بھاگنے لگی، تیز چلنے لگی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں جو پہلے جانے والی نو عورتیں تھیں ان سے ملاقات ہو گئی، حلیمہ کی سواری ان سے بھی آگے نکلنے لگی۔ عورتیں حیران، یہ وہی حلیمہ ہے جس کی سواری پیچھے رکتی تھی اور ہمیں بار بار کھڑا ہونا پڑتا تھا، اب اس کے پاس سواری کون سی آ گئی کہ یہ بھاگی جا رہی ہے اور ہم سے بھی آگے نکلی جا رہی ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل لیا؟ حلیمہ نے جواب دیا میں نے سواری کو تو نہیں بدلا، البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگ گئی ہے۔ حلیمہ اس بچے کو لے کے اپنے گھر آئیں، فرماتی ہیں کہ گھر میں بکریاں تھیں جو بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیتی تھیں، مگر اس بچے کے گھر میں آنے کے بعد ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ میرے خاوند نے ان بچیوں کا دودھ نکالا، گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ میرے خاوند تعجب میں مجھے کہنے لگا حلیمہ اس بچے کی یہ برکت ہے کہ بکریاں اتنا دودھ دے رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں اس کے رکھنے کے لیے کوئی برتن نہیں بچا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دوسری عورتوں کے ساتھ جب بیٹھتی اور وہ عورتیں ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ کی مقدار دیکھتی حیران ہو جاتی، حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کس جگہ چراتی ہو؟ ہو سکتا ہے وہاں پر ایسی جھاڑی ہو، ایسا گھاس ہو کہ جس کے کھانے سے بکریوں کا دودھ بڑھ جاتا ہو۔ میں انہیں بتاتی کہ میری بکریاں فلاں جگہ چرتی ہیں، وہ عورتیں بھی اپنی بکریاں وہاں چراتی مگر ان کی بکریوں میں اتنا دودھ نہ ہوتا جو میری بکریوں میں دودھ تھا۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ حلیمہ، یہ جو برکتیں تم دیکھ رہی ہو یہ اس بچے کے یہاں پر آنے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محلات میں پالا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے محلات میں پرورش پائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ نے حلیمہ کے ایک غریب سے گھر کو پسند فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ مال و دولت کی وجہ سے ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ ہیں، یہ ایک غریب سے ماحول میں پل کے پیدا ہونے والا یتیم بچہ آج اللہ نے دیکھو عزتوں کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو پال کے میرا دل اتنا خوش تھا کسی نے ہماری علاقائی زبان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر سمجھ نہ آئے تو کچھ اس کا اردو ترجمہ کر دوں گا۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدر پہ صدقے جاؤں تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سیں، کہ مدنی جب جھولے میں سوتا ہوگا تو تو بیٹھ کے جھولے کو جھلاتی ہوگی، کیا مقدر تھے تیرے۔ رحمت للعالمین، کائنات کے سردار پرورش پا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے ان کے جھولے کو جھلا رہی ہیں۔ حصوڑے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکدی تا رہی ہیں چمیندی بھی ہو سیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت چہرہ، حلیمہ تو دیکھتی تو تھی کبھی کبھی اس کو پیار سے بوسہ بھی دیتی ہوگی، تیرے مقدر پہ قربان نہ جائیں تو اور کیا کہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا حسن تو عجیب تھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف علیہ السلام سبیح تھے، میں ملی ہوں۔ سبیح کہتے ہیں گورا چٹا سفید، تو یوسف علیہ السلام کا رنگ جو تھا وہ بالکل سفید رنگ تھا، دودھ سفید جیسا خوبصورت تھے۔ نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک اتنا سفید تو نہیں تھا مگر نقشدین اتنے خوبصورت تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق تھا، جو یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ اس کی نظر ان پہ ٹکتی ہی نہیں تھی، جیسے مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ نظر آتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر یوسف علیہ السلام پر ٹکتی نہیں تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ جو بندہ آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کی نظر اس چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اے عرشاں دا چند ہے کھڑونا وی جس دا تو اس بے مثل نو کھڈیندی وی ہو سیں، حلیمہ جس کا کھلونا اللہ نے عرش کے چاند کو بنا دیا تو اس کو گھر کے اندر کھلاتی ہوگی بچے کو، تو کتنے مقدروں والی ہے۔ اے انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹرندی وی ہو سیں، اس زمانے میں واکر تو تھے نہیں تو بچے جب چلنا شروع کرتے تھے تو ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتی تھی، تو کہتے ہیں حلیمہ تیرے مقدموں پہ قربان جاؤں تو اللہ کے سجن کو اللہ کے محبوب کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا کرتی تھی۔ کدی نال تیڈے نزاکت سونا اور رستہ بھی ہو سی منیندی بھی ہو سیں، اور بچے کئی مرتبہ اپنی ماں سے नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, मासूम बच्चे होते हैं ना, उनकी माए फिर अपने बच्चे को मनाती हैं, बेटा अपनी मामा से नहीं रूठते, बेटा तुम क्यों ऐसे रो रहे हो, तो वो उसको मनाती हैं। तो वो कहते हैं कि हलीमा तूने जो इस नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश की तो बचपन में कभी वो तुझसे रूठते भी होंगे तो मैं सोचता हूं कि तू कैसे उनको मनाती होगी, तू उनके रुखसार को बोसा देती होगी, उनको सीने से लगाती होगी, उनकी मिन्नत से हिफाजत करके उस बच्चे को मनाती होगी, तेरे मनाने पे मैं समझता हूं कि तेरे मुकद्दर हम सबसे आला हैं। नवा के सजा के ते कजला भी पाके तू थोड़ी हिला के हसेंदी भी होते हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चे को जब रोजाना नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं तो आंखों में सुरमा डालते हैं और माँ फिर सोचती है कि मेरा बच्चा इतना खूबसूरत लग रहा है इसको नजर ना लग जाए, तो वो फिर उस बच्चे की छोड़ी पे ऐसे अंगूठा रख के ना कहती है अच्छा बच्चा जरा हंस के दिखाओ, तो बच्चा मुस्कुरा के दिखाता है, तो मुस्कुराते बच्चे को देख के माँ का दिल बाग बाग हो जाता है। तो शायर कहते हैं कि हलीमा तू भी अल्लाह के उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाती होगी, अच्छे कपड़े पहनाती होगी और आंखों में उसके सुरमा डाल के उसकी ठोड़ी पकड़ के उसको हंसाती होगी और उस हंसते हुए चेहरे का दीदार करती होगी, मैं तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, ये इस दुनिया को रहमतुल आलमीनी से हिस्सा मिला। किसी शायर ने लिखा खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, जबीहुल्लाह ने वक्त ज़िबह जिसकी इल्तजाएं की, जो बन के रोशनी फिर दीदे याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नैरंग में पाया, कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस ज़ौफ़शानी से, वो जिसकी आरज़ू भड़की जवाब लंतरानी से, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सिराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमा ने गदाई की, दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के, मुबारक हो वो खत्मुल मुरसली तशरीफ ले आए, जनाब रहमतुल आलमी तशरीफ ले आए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना इस पूरी कायनात के लिए रहमत का बायस बन गया। हलीमा के घर में नबी इस्लाम परवेश फरमा रहे थे, हलीमा कहती है मैंने एक अजीब बात देखी, इस बच्चे को मैं अपने दोनों तरफ की छातियों से दूध पिलाने लगती, ये एक ही तरफ से दूध पीता था, दूसरी तरफ के पिस्तान को मुंह भी नहीं लगाता था, तो मैं हैरान होती थी कि ऐसा क्यों है। हलीमा को बात समझ में नहीं आई, आज हमें बात समझ में आती है कि हलीमा एक और बच्चे को भी उन्हीं दिनों में पाल रही थी, तो दूध पीने वाले बच्चे दो थे, तो अल्लाह के महबूब हम सिर्फ एक तरफ से दूध पीते थे, मैं दूसरी तरफ के दूध पिस्तान की पर मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता, आने वाले वक्त में मैंने इंसाफ का सबक देना है, दुनिया ताना देगी, खुद अपने भाई के हिस्से का दूध पी जाते थे, हमें इंसाफ सिखाने आए हैं, अल्लाह ने बचपन में ही इस बच्चे को दूसरी तरफ का दूध पीने से मना फरमा दिया। मेरे महबूब हम आपके ऊपर कोई इल्जाम ही ऐसा नजर, हलीमा के घर में बकरियां थीं और उसकी एक बेटी थी जवान उम्र थी 15-17 साल की उम्र होगी, वो उन बकरियों को रोजाना चराने ले जाती थी। एक दिन हलीमा ने देखा कि शीमा बकरियों को चराने नहीं ले गई, दिन के 10-11 बजे का वक्त हो चुका था और चराने के लिए तो जानवरों को सुबह सुबह निकालना पड़ता है, तो मां ने अपनी बेटी से कहा कि शीमा आज बकरियों को चराने क्यों नहीं ले गई, अम्मी बकरियां ज्यादा हैं میں اکیلی ہوں، میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی اور بھی میرے ساتھ جائے۔ حلیمہ نے کہا کہ بیٹی، گھر میں ہم تین فرد ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں کمزور ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا اور کمزور ہے، اور تیسرا تم جوان العمر ہو، اب یہ کام گھر میں آپ ہی کر سکتی ہو، ہم بوڑھے ماں باپ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھا اماں، اگر یہ کام مجھے ہی کرنا ہے نا، تو میرے اس چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حلیمہ نے کہا کہ بیٹا، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تو ابھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، واک بھی نہیں کر سکتا، انفینٹ ہے، تم اس بچے کو ساتھ لے جاؤ گی، بچے کو سنبھالو گی یا اپنی بکریوں کو سنبھالو گی؟ شیما نے کہا امی، اگر بھائی کو ساتھ بھیجیں گی تو میں بکریوں کو سنبھال لوں گی، اگر نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میں نہیں جا سکتی۔ تو ماں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا شیما، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، تم کیسے بکریوں کو جو ہے چرا سکو گی؟ اس نے کہا اماں، میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ایک دن میں اپنے اس بھائی کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے کے گئی تھی، اور اس دن میں نے تین باتیں دیکھی تھی۔ پہلی بات، میں جہاں بھی جاتی تھی ایک بادل میرے اوپر سایہ رکھتا تھا، مجھے پورا دن دھوپ میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ دوسری بات، میں نے ایک راہب کو دیکھا، وہ قریب سے گزرا اور اس نے اس بچے کو بہت پیار کیا، اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے تمہارا یہ بھائی کوئی بڑی عظیم شخصیت بنے گا۔ امی، مجھے اس کی تعریفیں اچھی لگیں کہ اس نے میرے بھائی کی تعریفیں کی۔ اور تیسری بات امی بتاؤں، کہ میں جب اس دن بکریوں کو لے کر گئی چرانے کے لیے، تو میں تو اپنے بھائی کو گود میں لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی، میری بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں میرے سامنے آ کر گھیرے ڈال کے بیٹھ گئیں، پھر اس کے بعد بقیہ وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا کیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کی اچھی پرورش کی، اور جب 4 سال کی عمر تھی تو وہ اس کو واپس اپنی والدہ کے پاس لے کے آئی، پھر یہ بچہ اپنی والدہ کے پاس رہنے لگا۔ ایک دن بی بی آمنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو مدینہ طیبہ لے جاؤں تو میرے عزیز و اقارب بھی میرے بیٹے کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور مدینہ طیبہ پہنچی، جو رشتہ دار دیکھتا تھا وہ خوش ہوتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ بیٹا تو اپنے باپ کی بالکل کاپی نظر آتا ہے، فوٹو کاپی ہے۔ حضرت عبداللہ کا نام آتا تھا کہ جیسے ان کا چمکتا چہرہ تھا، خوبصورت چہرہ تھا، وہی خوبصورتی ہمیں اس بچے کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ تو جب سب نے تذکرہ کیا تو بی بی آمنہ کے دل میں بھی اپنے خاوند کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کی قبر پہ حاضری دوں، وہ اپنے بچے کو لے کے اپنے خاوند کی خبر پر پہنچ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر میرے والد کی قبر پر گئیں، میں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہاں ہوا کیا، اتنا پتا تھا کہ میری والدہ جب وہاں جا کر کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور میں نے اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو والدہ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ اب کسی نے نہیں بتایا کہ بی بی آمنہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن جب ہم تخیل کے دنیا میں جائیں تو دل میں بات آتی ہے کہ بی بی آمنہ اپنے خاوند سے یوں کہہ رہی تھی، عبداللہ، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں سفر سے لوٹ کے آؤں گا، تم گھر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا، میں دروازہ کھولتے ہی تمہارا چہرہ دیکھنا چاہوں گا۔ عبداللہ، میں سارا دن وہاں کھڑی رہی، آپ مجھ سے جدا ہو گئے، اور عبداللہ آپ کے پیچھے ایک نشانی آپ کی میرے پاس ہے، کاش اس بچے کا چہرہ آپ دیکھتے تو آپ کہہ دیتے کہ واقعی اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور عبداللہ، میں آپ کی نشانی کو لے کے اب آپ کے پاس آئی ہوں۔ جب کچھ عرصہ مدینہ طیبہ میں قیام رہا تو بی بی آمنہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس مکہ مکرمہ جاتی ہوں۔ چنانچہ ان کے ساتھ ان کی ایک کنیز تھی، باندھی تھی، اور اپنا بیٹا تھا، اور اس کو لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اببا کا ایک مقام تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہ بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی، اور جو باقی سفر تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باندی کے ساتھ کیا، اس نے دودھ پلایا۔ مکہ مکرمہ میں عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پوتے کو دینے کے لیے اداس تھے، روزانہ صبح وہ ناشتہ کرنے کے بعد مدینہ سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتے اور ہر آنے والے سے پوچھتے کہ آپ نے راستے میں کسی خاتون کو آتے دیکھا، انتظار میں تھے کہ میری بہو اپنے بیٹے کو لے کے کب آئے گی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک عورت ایک بچے کے ساتھ آئی، جب قریب پہنچی تو پھر عبد المطلب نے پہچانا کہ وہ تو باندی تھی۔ پوچھا اس سے کہ میری بہو کہاں ہے، اس نے اطلاع دی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے تو اس کا والد جدا ہو گیا تھا، اب اس عمر میں اس کی والدہ بھی جدا ہو گئی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد دادا بھی وفات پا گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال، والدہ بھی چلی گئی اور دادا بھی چلے گئے، اور آپ اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ابتدا کیسی عجیب ہے، پیدائش سے پہلے والد کا سارا چھن گیا، پھر چند سال کے ہوئے تو والدہ کا سارا چھن گیا، اور چند سال کی عمر ہوئی تو دادا کا سارا بھی چھن گیا۔ اللہ نے ان سہاروں کو کیوں واپس لے لیا؟ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، کل کو لوگ اسے تانا نہ دیں، خود تو سہاروں کی مدد سے زندگی گزاری، اور ہمیں کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو سہارا بناؤ، سب سہاروں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو میں اس بچے کو بلا سہارا پال کے دکھاتا ہوں، تم بھی دنیا کے سہاروں سے نظر ہٹا کے اللہ پہ نظر جما لو گے تو اللہ ہی تمہارا سہارا بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو یتیم سے بہت محبت تھی۔ عید کا دن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، جب گلی سے گزرنے لگے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام جواب دے کے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک مکان کے دروازے کے قریب بیٹھا ہے اور بڑا اداس ہے، فریش نہیں ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور غمزدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام رک گئے، اس بچے سے پوچھا کہ بچے تم کیوں اس طرح اداس بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں یتیم مدینہ ہوں، میرا والد فوت ہو چکا، اب گھر میں کوئی نہیں تھا جو میرے نئے کپڑے بنواتا، اور میری والدہ مجھے نہلا کے خوشبو لگا کے عید کے لیے والد کے ساتھ بھیجتی، تو میں یہاں مغموم بیٹھا ہوں اور آج اس خوشی کے دن میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، اور میرا دل بڑا غمزدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اچھا، اگر تمہارے والد نہیں ہے اور تم چاہتے ہو عیدگاہ میں جانا تو میرے ساتھ آؤ۔ نبی علیہ السلام اس یتیم بچے کو لے کے گھر آئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اس چھوٹے بچے کو نہلا دو. انہوں نے بچے کو نہلا دیا. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ حسن و حسین میں سے اگر کسی کے نئے نئے کپڑے ہوں دھلے ہوئے تو وہ بھجوا دیجیے. وہ بچہ حسنین کریمین کا ایج فیلو تھا, ایک عمر تھی. چنانچہ ادھر سے کپڑے آ گئے. اب جب بچہ نہا کے فارغ ہوا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کپڑے پہنا دیے. اب بچہ صاف ستھرے نئے نئے کپڑے پہن کے خوش ہو گیا. خوشبو لگائی گئی. خوشبو لگانے کے بعد وہ مینٹلی تیار ہو گیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عیدگاہ جانا ہے. تو جب اس نے چلنے کے لیے قدم اٹھایا تو نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عیدگاہ جایا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے اور کندھے پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو کہا کہ اچھا آؤ تم بھی میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ, میں تجھے کندھے پہ اٹھا کے عیدگاہ لے کے جاؤں گا. اب وہ بچہ کندھے پہ بیٹھ گیا ہے اور نبی علیہ السلام اس کو لے کر پھر باہر گلی میں تشریف لائے. جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے نیا تماشا دیکھا. یہی بچہ یہاں مغموم بیٹھا تھا. اب اللہ کے حبیب ہم اس کو گھر لے گئے. نہایا دھویا نظر آتا ہے, صاف کپڑے ہیں, خوشبو لگی ہوئی ہے اور کندھے پہ بیٹھ کے یہ جا رہا ہے. تو انہوں نے اشاروں میں اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے ان کو اشارے سے کہا کہ مجھے اللہ کے معبود سم نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. تو جب اس نے اشارے سے ان لڑکوں کو بتایا نا کہ اللہ کے حبیب سم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے, تو ان میں سے ایک بڑا بچہ تھا اس نے ٹھنڈی سانس لی. دوسرے نے پوچھا کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ اس نے کہا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کے عیدگاہ آئے. ممبر لگا ہوا تھا, بچہ کندھے سے اتر کے نیچے زمین پہ بیٹھنے لگا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, تم نے نیچے زمین پہ نہیں بیٹھنا, میرے ساتھ ممبر کے اوپر بیٹھنا. تو اللہ کے حبیب سم جہاں ممبر پر بیٹھے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر بٹھایا. اور پھر اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے یتیم کے ساتھ ہمدردی شفقت کا معاملہ کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو معاشرے میں عزت دلائی, اس کو محبت دے کے پالنا سکھایا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیمن فآوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اب آخری بات سن لیجئے. جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد جنگ حنین ہوئی. جنگ حنین میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سارا مال غنیمت آیا. 12,000 بکریاں ملیں اور کتنے اونٹ اور دوسرے جانور, اور ہزاروں کی تعداد میں اس قبیلے کے لوگ گرفتار ہوئے. نبی علیہ السلام ایک جگہ پر آرام فرما رہے تھے. ایک آدمی آیا, جو لوگ گرفتار ہو کے آئے ہیں نا ان میں ایک عورت ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں, مجھے ان سے ملنا ہے, بات کرنی ہے. نبی علیہ السلام حیران, میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں, میری تو کوئی بہن نہیں تھی, یہ کون عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں ان کی بہن ہوں؟ پھر فرمایا اچھا اس کو بلاؤ. ایک آئی عورت بڑی عمر کی تھی اور کہنے لگی جی میں آپ کی بہن ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میری بہن کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تمہاری حقیقی بہن نہیں ہوں, میں تمہاری رضائی بہن ہوں, میرا نام شیما ہے, تمہیں جس ماں نے دودھ پلایا تھا اس کی میں بیٹی ہوں, اس لحاظ سے تم میرے رضائی بھائی ہو. تو نبی علیہ السلام حیران ہوئے, اچھا اس نے کہا کہ اچھا آپ کو یاد ہوگا ایک موقع پہ میں نے آپ کو اٹھایا تھا اور آپ نے میرے کندھے کے اوپر اس جگہ کے اوپر دانت کاٹے تھے، یعنی جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے جب نئے نئے دانت آتے ہیں نا تو ہر چیز کو کاٹتا ہے، یہ اس کا لرننگ کرو ہوتا ہے، ہر چیز کو بچہ کاٹتا ہے جو اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کہ میں نے آپ کو اٹھایا تھا اور کچھ ایسا ہوا کہ آپ نے میرے کندھے پہ کاٹا تھا اور اس کا نشان آج بھی میرے جسم پہ موجود ہے. جب اس نے وہ نشان دکھایا تو نبی علیہ السلام کو واقعہ یاد آ گیا، ہاں بچپن میں ایسا ہوا تھا. تو پھر نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، کہا کہ شیما تم میری بہن ہو، اب اس چادر کے اوپر آپ بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا شیما اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو ساری زندگی میں آپ کی کفالت کروں گا، اور اگر آپ واپس جانا چاہتی ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اس نے کہا جی کہ میں واپس جانا پسند کروں گی مگر اکیلا پسند نہیں کروں گی، لوگ تانا دیں گے اکیلی چلی گئی آزاد ہو کے اور ہمیں پیچھے ہی چھوڑ گئی قید میں، اگر آپ نے مجھے آزاد کرنا ہے تو میرے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے بہن کی اس بات کو قبول کیا، اس کو بہت سارے جانور ہدیے کے طور پر دیے اور دو صحابہ کو کہا کہ میری اس بہن کو اس کے گھر پہنچا کے آؤ، اور اپنی بہن شیما کو اس کے رشتہ داروں کے ساتھ واپس اپنے قبیلے میں بھیج دیا. پھر شیما نے بتایا کہ میرے بھائی جب آپ چھوٹے تھے تو میں آپ کو گود میں اٹھاتی تھی تو میں اس وقت ایک لوری پڑھا کرتی تھی، مورخین نے کتابوں میں وہ لوری لکھی ہے، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے لیے اس محمد کو طویل عمر عطا فرما، اس کو سلامت رکھ، جیسے کہتے ہیں نا تو زندہ رہ جیتے رہو. تو یہ حلیم جو شیما نے لوری بنائی تھی اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ اے میرے بھائی تو جیتا رہے، ربنا ابقی لنا محمدا. تو شیما نے کہا کہ بھائی میں دعائیں مانگتی تھی اللہ تجھے دنیا میں عزتیں دے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا اللہ تجھے اتنا عظیم فاتح بنائے گا کہ میں گرفتار ہو کر قیدیوں میں تیرے سامنے پیش ہوں گی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بھی ہر نعمت عطا فرمائی، اور دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دنیا میں آیا. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں پہ ہوا، اس زمین پہ ہوا آسمان پہ ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اللہ نے اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر امی جب نفس نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر امی جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم قیامت کے دن بھی محتاج ہوں گے، اور دنیا میں ہم ان کی رحمت للعالمین کے محتاج ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی رحمت للعالمین سے بہترین حصہ عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں لبریز فرمائے، اور ان کی اتباع والی زندگی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی صفات سے نوازا کہ اردو زبان کے جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو لفظ بنتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبی خاصیت موجود ہے. کسی نے کہا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، الف بولی دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، امی آ گئے، اول آ گئے، یہ سب حروف الف سے بنتے ہیں. با بولی دنیا میں بشیر آ گئے، باطن آ گئے. سا بولی دنیا میں ثاقب آ گئے. جیم بولی دنیا میں جمیل آ گئے، دنیا میں جواد آ گئے. یہ سب نبی علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں. ہا بولی دنیا میں اللہ کے حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجاز آ گئے، حامیم آ گئے، حاشر آ گئے، دنیا میں اللہ کے حبیب آ گئے. خا بولی دنیا میں خاشع آ گئے، اللہ کے خلیل آ گئے، خاتم النبیین آ گئے. دال بولی دنیا میں داعی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. زال بولی دنیا کے اندر زکی آ گئے. سین بولی دنیا میں سید آ گئے، سراج آ گئے. شین نے کہا دنیا میں شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے. صاد بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے. زاد نے کہا کہ دنیا میں ضامن آ گئے. تو نے کہا دنیا میں طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طہٰ آ گئے. زو نے کہا دنیا کے اندر ظاہر آ گئے. عین نے کہا دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے. غین نے کہا دنیا میں غیور آ گئے. فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے. قوف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قریشی آ گئے. چھوٹی قاف بولی دنیا میں کامل آ گئے اور کفیل آ گئے. لام نے کہا دنیا میں لئیک آ گئے. میم بولی دنیا میں محمد آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، محمود آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. نون نے کہا دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے. واو نے کہا دنیا میں ولی آ گئے، وکیل آ گئے. ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے. حمزہ رہ گیا تھا، اس نے کہا دنیا کے اندر آخر آ گئے، عامر آ گئے. پھر یا بچی تھی، اس نے کہا کہ تم ذرا میری بات بھی سن لو، دنیا میں یتیم آ گئے، دنیا میں یاسین آ گئے. اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا. اے محبوب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے آپ کو دنیا میں ٹھکانہ عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اس رحمت للعالمین کی ایک ایک قدم پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں لبریز فرمائے. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی. اللہ تعالی ہمیں اس مکی اور مدنی کی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت کرنے والوں میں اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.